بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے. ابھی آپ سامعین سورہ فجر کی آیات 1 سے 14 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے کریم منصوری. اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے. سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر پیش کیا جائے گا. پروگرام منظر و پس منظر کے بعد آپ سامعین کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستاں آپ سماعت فرمائیں گے. اور پروگرام بزم دوستاں کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. سامعین ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق 6:30 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 پیش کیا جاتا ہے. تب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ اپنی زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے اور معاشی دہشت گردی کی ناکام پالیسی کو جاری رکھتے ہوئے مذاکرات اور مفاہمت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. افغانستان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے عالمی کوششوں کے تناظر میں قومی سلامتی مشیروں کی سطح کا ایک اجلاس ہندوستان کی میزبانی میں منعقد ہو رہا ہے. پاکستان میں کالعدم جماعت تحریک لبیک پاکستان کے احتجاج کے باعث بند کی گئی سڑکوں سے رکاوٹیں ہٹانے کا سلسلہ جاری ہے. اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ امریکہ اپنی زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے اور معاشی دہشت گردی کے ناکام پالیسی کو جاری رکھتے ہوئے مذاکرات اور مفاہمت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. رپورٹ کے مطابق حسین امیر عبداللہیان اور ان کے چینی ہم منصب وانگی نے ہفتے کے روز ایک ٹیلیفونک رابطے کے دوران باہمی دلچسپی کے امور سمیت ویانا کے مستقبل مذاکرات اور علاقائی اور بین الاقوامی تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کیا. امیر عبداللہیان نے ایران کو ویکسین کی 120 ملین خوراک بھیجنے پر چینی حکومت کے تعاون کو سراہتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا اور اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے پائیدار ترقی کے لیے بیجنگ کے عالمی اقدام کی حمایت اور اس سلسلے میں چین کے ساتھ قریبی تعاون پر زور دیا. ایران کے وزیر خارجہ نے ویانا میں ہونے والے آئندہ مذاکرات کے حوالے سے امید ظاہر کی کہ امریکہ اور یورپی فریق حقیقت پسندانہ طور پر مذاکرات میں داخل ہوں گے تاکہ جلد از جلد ایک معاہدہ طے پا سکے. دراصل وانگی نے جوہری مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ جوہری معاہدے کے عدم نفاذ کی اصل جڑ ہے. انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ تمام پابندیوں کی منسوخی سے اپنی اس غلطی کا ازالہ کریں گے اور ایران کے اس مثبت نقطہ نظر سے ویانا مذاکرات اچھی طرح جاری رہیں گے. دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ نے سنیچر کو روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے ایٹمی موضوع میں روس کے مثبت اور تعمیری رویے کو سراہا ہے. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے تاکید کے ساتھ کہا کہ مذاکرات میں تیزی سے پیش رفت کے لیے ضروری ہے کہ امریکی اور یورپی فریق زیادہ خواہی اور ایٹمی سمجھوتے سے ہٹ کر کسی مطالبے سے پرہیز کریں اور حقیقت پسندانہ اور تعمیری رویہ اختیار کریں. اس ٹیلیفونک گفتگو میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بھی ایٹمی سمجھوتے کی بحالی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تمام فریقوں اور سب سے پہلے امریکہ کو معاہدے پر عمل کرنا شروع کرنا چاہیے. سرگئی لاوروف نے یاد دہانی کرائی کہ ماسکو نے ہمیشہ ہی ایٹمی سمجھوتے کے سلسلے میں امریکہ کے تخریبی اقدامات کو روکنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. اس ٹیلیفونی گفتگو میں امیر عبداللہیان اور لاوروف نے موسم سرما کے پیش نظر افغانستان میں انسان دوستانہ امداد بھیجنے کی ضرورت پر اتفاق کیا. ایران اور روس نے افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ افغانستان کی 55% آبادی کو آئندہ برس تک غذائی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان فرحان حق نے بتایا کہ تقریباً 2.3 کروڑ افغان شہری آئندہ برس تک غذائی بحران کا شکار ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت 1.1 کروڑ افغان شہریوں کی فوری امداد کے لیے عالمی ادارے کو 60.6 کروڑ کی ضرورت ہے، جس کا صرف 54% اب تک مہیا ہو سکا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے یاد دہانی کرائی کہ ہمیں پورے افغانستان سے گاہے بگاہے ہونے والی جھڑپوں میں عام لوگوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ بھوک سے 2.4 لاکھ افغان شہریوں کی امداد کے لیے لازمی مالی وسائل اور نقد رقوم افغانستان میں منتقل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تاہم دوسرے ذرائع سے افغان معیشت کو سہارا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ افغانستان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے عالمی کوششوں کے تناظر میں قومی سلامتی مشیروں کی سطح کا ایک اجلاس ہندوستان کی میزبانی میں منعقد ہو رہا ہے۔ ہندوستانی ذرائع نے بتایا کہ اس ملک کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کی صدارت میں بدھ کے روز ہونے والے اجلاس کے لیے چین اور پاکستان کو دعوت نامے بھیجے گئے ہیں، تاہم دونوں ممالک نے ابھی تک کوئی باضابطہ جواب نہیں دیا ہے، جبکہ پاکستان کے میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اس اجلاس میں شرکت نہیں کرے گا۔ ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر کے مطابق وسطی ایشیائی ممالک، روس اور ایران نے اجلاس میں شرکت کی تصدیق کی ہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تمام وسطی ایشیائی ممالک بھی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستان میں قائم افغان سفارت خانے نے سفارتی سرگرمیاں شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ افغان نیوز ایجنسی طلوع نیوز کے مطابق پاکستان میں قائم افغانستان کے سفارت خانے نے اپنے فیس بک ہینڈل پر اعلان کیا کہ سفارت خانہ معمول کے مطابق کام کر رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ اسلام آباد میں سفارت خانے کے علاوہ پشاور، کراچی اور کوئٹہ میں قائم افغان قونصل خانوں کی سرگرمیاں حسب سابق شروع کر دی گئی ہیں، اور افغانی و پاکستانی شہری نیز تاجر حضرات پیر سے جمعے تک کے ایام میں افغان رابطہ دفاتر سے رجوع کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں کالعدم جماعت تحریک لبیک پاکستان کے احتجاج کے باعث بند کی گئی سڑکوں سے رکاوٹیں ہٹانے کا سلسلہ جاری ہے۔ گوجرانوالا میں جی ٹی روڈ سے رکاوٹیں ہٹانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر گجرات نے کہا ہے کہ دریائے چناب کے پل پر سے بھی تمام رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی، جبکہ لاہور سے راولپنڈی جانے والی سڑک بھی کھول دی جائے گی۔ جی ٹی روڈ بند ہونے سے لاہور سے راولپنڈی کے درمیان آمد رفت بند تھی۔ دریائے چناب پر پل بھی 14 روز پہلے بند کیا گیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق جی ٹی روڈ پر کھودی گئی خندق میں مٹی ڈالی جا چکی ہے۔ واضح کی وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمری کے ذریعے آئندہ پرتشدد احتجاج نہ کرنے کی یقین دہانی پر کالعدم تحریک لبیک پاکستان کو وسیع تر قومی مفاد میں بحال کر دیا۔ تنظیم نے آئندہ آئین و قانون کی پاسداری کرنے کی تحریری ضمانت دی تھی، جس پر 4 نومبر کو پنجاب کابینہ نے سمری منظور کر کے تحریک لبیک پاکستان کی بحالی کے لیے سفارش وفاق کو بھیجی تھی۔ عراق کے سیکورٹی ذرائع نے بغداد میں ملک کے انتخابی نتائج کے خلاف احتجاج کرنے والوں اور پولیس کے درمیان جھڑپوں پر بعض گروہوں اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ہادی العامری کے زیر قیادت الفتح الائنس نے ایک بیان جاری کر کے ان لوگوں سے قصاص کا مطالبہ کیا ہے جنہوں نے مظاہرین پر فائرنگ کا حکم جاری کیا ہے۔ حزب اللہ عراق نے بھی مظاہرین کے خلاف تشدد کی مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ پرامن مظاہرے کے دوران جو کچھ پیش آیا وہ مظاہرین کے اندر مزید عزم و ثبات پیدا ہونے کا باعث بنے گا۔ اصحاب اہل الحق کے سربراہ قیس الخزالی نے بھی ایک بیان جاری کر کے مظاہرین پر سیکورٹی اہلکاروں کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے ان لوگوں پر مقدمہ چلائے جانے کا مطالبہ کیا جنہوں نے عوام پر فائرنگ کی ہے۔ مغربی افریقی ملک سیرالیون میں ایندھن لے جانے والا ٹرک دوسرے ٹرک سے ٹکرانے کے بعد دھماکے سے پھٹ گیا۔ اس حادثے میں 99 افراد ہلاک ہو گئے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایندھن لے جانے والے ٹرک کے پھٹنے کا واقعہ سیرالیون کے دارالحکومت فری ٹاؤن میں پیش آیا۔ رپورٹ کے مطابق ایندھن سے بھرا ٹرک دوسرے ٹرک سے ٹکرانے کے بعد دھماکے سے پھٹ گیا۔ اس حادثے میں 100 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ مرنے والوں میں ٹرک سے بہتے ایندھن کو جمع کرنے کے لیے موجود افراد بھی شامل ہیں۔ چین کی وزارت دفاع نے امریکہ کو دنیا کے لیے سب سے بڑا ایٹمی خطرہ قرار دیا ہے۔ بیجنگ میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے چین کی وزارت دفاع کے ترجمان وو کیان نے اپنے ملک کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں امریکی وزیر جنگ کے اس بیان پر شدید رد عمل ظاہر کیا، جس میں انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ چین اپنے ایٹمی ذخائر میں اضافہ کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ ہے جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار موجود ہیں اور وہ مسلسل اس میں اضافہ کر رہا ہے۔ چینی وزارت دفاع کے ترجمان نے بڑے واشگاف الفاظ میں کہا کہ امریکہ دنیا کے لیے سب سے بڑا ایٹمی خطرہ شمار ہوتا ہے۔ ووکیان نے امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان ہونے والے حالیہ آکس معاہدے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے نے دنیا میں ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے خطرات میں اضافہ کر دیا ہے۔ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گیا۔ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں گروپ ون سے انگلینڈ اور آسٹریلیا نے سیمی فائنل میں رسائی حاصل کر لی، جبکہ گروپ ٹو سے اب تک پاکستان سیمی فائنل میں پہنچا ہے۔ آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ انگلینڈ کو شکست دینے کے باوجود سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گئے، جس کے بعد گروپ ون سے انگلینڈ اور آسٹریلیا نے سیمی فائنل میں رسائی حاصل کر لی۔ اس سے قبل آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو شکست دے کر نہ صرف 8 پوائنٹس حاصل کر لیے تھے بلکہ اپنا رن ریٹ بھی جنوبی افریقہ سے بہتر کر لیا تھا، جس کے بعد جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کا میچ اہمیت اختیار کر گیا تھا اور سیمی فائنل میں رسائی کی دوڑ میں تینوں ہی ٹیمیں شامل تھیں۔ جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 189 رنز بنائے اور انگلینڈ کو جیت کے لیے 190 رن کا ہدف دیا۔ انگلینڈ کو سیمی فائنل میں رسائی حاصل کرنے کے لیے 87 رنز بنانے تھے، جبکہ جنوبی افریقہ کو سیمی فائنل میں رسائی حاصل کرنے کے لیے 58 رنز کی جیت درکار تھی اور انگلینڈ کو 131 رنز محدود کرنا تھا 131 رنز تک محدود کرنا تھا، جس میں جنوبی افریقہ ناکام رہی اور سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے ہمارا سیاسی پروگرام منظر و پس منظر۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ عزیز ناظرین، سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر اور پس منظر میں راشد نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سلام قبول فرمائیں۔ ناظرین، ہمارا موضوع ہے امریکہ زوال کے دہانے پر۔ البتہ اس پہ بھی ایک اختلافی نوٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ دہانے پر ہے یا مکمل طور پر وہ سفر شروع کر چکا ہے زوال کا۔ اس پہ ایک بحث ہے جو امریکہ کے اندر بھی اور عالمی سطح پہ بھی اس پہ باتیں، بحثیں اور ڈسکشنز جاری ہیں۔ آج ہم اس موضوع کو تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کریں گے اور اس پس منظر میں جائیں گے کہ زوال کیا ہے اور امریکہ اس وقت کہاں کھڑا ہے۔ لیکن اس وقت ہمارا رابطہ تہران میں مقیم معروف صحافی جناب احمد عباس صاحب سے ہوا ہے۔ احمد عباس صاحب تہران میں ہیں اور گزشتہ دن تہران میں استعمار کے خلاف، سامراج کے خلاف قومی دن منایا گیا ہے۔ تو چونکہ یہ آج کا سامراج تو بڑا سامراج تو امریکہ ہے، تو اس کے خلاف ایک قومی دن جو منایا گیا ہے، اس کے کیا مقاصد تھے، ہم احمد عباس صاحب سے وہ جانیں گے، اور اس کے بعد امریکی زوال کی جو علامات ہے اس پہ ہم اپنے ماہرین سے گفتگو کریں گے۔ احمد عباس صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
علیکم السلام ورحمۃ
اللہ۔ جی احمد عباس صاحب، آپ اس خبر پہ اور اس پہ آپ کی خاص نظر رہی ہے، اور گزشتہ دنوں تو بالخصوص ایران کا میڈیا تو اس کو خوب اس دن کی مناسبت سے بہت سارے پروگرام بھی ہمیں دیکھنے کو ملے۔ تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو 4 نومبر کو سامراج کے خلاف قومی دن منایا جاتا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟
دیکھیے، اس کا پس منظر ایک اہم باب ہے۔ اگر اس کے پس منظر پہ جائیں تو ایک بڑی حقیقت سامنے آتی ہے، ایک بڑا باب کھل کے سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں امریکی سفارت خانہ، جو کہ سفارتی سرگرمیوں کے لیے اور دو قوموں کے درمیان تعلقات کو اور روابط کو بہتر کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے قائم کیا جاتا ہے، لیکن امریکہ کا جو سفارت خانہ تھا وہ اپنی اس ذمہ داری سے ہٹ کے ایران میں اسلامی انقلاب کو اور اسلامی نظام کو ناکام کرنے کی کوششوں میں اور جاسوسی کی سرگرمیوں میں مصروف تھا. اس سے پہلے تک یعنی ایران کے خلاف امریکہ کی معاندانہ سرگرمیوں کا ایک طویل دور ہے, ایک لمبی تاریخ ہے, 1953 سے شروع ہوتی ہے کہ جب ڈاکٹر مصدق کی حکومت کو گرایا امریکہ نے. لیکن امریکہ ایک طرف یہ کرتا تھا, دوسری طرف وہ اس پہ ایک پردہ پوشی کی کوشش بھی کرتا تھا اور اس کو اپنے کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ ایران کی قوم کا دشمن نہیں ہے. لیکن جس طرح سے جاسوس پکڑے گئے امریکی سفارت خانے کے اندر, ایرانی طلبہ نے اس دن 1979 میں جا کے امریکی سفارت خانے پر قبضہ کیا اور سی آئی اے کے ایجنٹ پکڑے گئے اور جاسوسی کے دستاویزات بھی بڑے تفصیل کے ساتھ پھر سامنے آئے. ان سے یہ حقیقت سامنے آئی کہ امریکہ سفارت خانے کی پشت پر اس کے آڑ میں در حقیقت بغاوتوں کی سازشیں کرتا ہے اور الگ الگ حربے استعمال کرتا ہے. تو یہ ایک بڑی کامیابی تھی امریکہ کے, ایک تو بے نقاب کیا گیا اس دن کہ وہ ڈپلومیسی کی اور الگ الگ طرح کی جو اس نے اپنی ایک تصویر بنا رکھی ہے, ایک اپنی شبیہ بنا رکھی ہے اور ایک نقاب اپنے اوپر چڑھا رکھا ہے, تو اس کو ہٹایا گیا, امریکہ بے نقاب ہوا. دوسری چیز ایک بہت بڑی جو بے نقاب ہوئی وہ یہ کہ ایران جیسا ملک, مغربی ایشیا کے علاقے میں واقع ملک, امریکہ جیسی طاقت کو چیلنج کر سکتا ہے اور چیلنج کر کے اپنی جگہ پر ڈٹا رہ سکتا ہے اور امریکہ کو پسپا کر سکتا ہے. امریکہ نے اپنا ایک ہوا کھڑا کیا ہوا تھا اور طویل عرصے سے دوسری عالمی جنگ کے بعد تو امریکہ کی یہ شبیہ بنی تھی کہ جہاں امریکہ نے قدم رکھا بس وہاں فیصلہ کن صورتحال پیدا ہو جائے گی امریکہ کی مرضی کے مطابق. لیکن یہاں اس مرحلے میں یہ ثابت ہوا کہ امریکہ کو شکست دی جا سکتی ہے, امریکہ کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اور ظاہر ہے یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ابھی سوویت یونین بھی باقی تھا, امریکہ کی زبردست وہ رسہ کشی بھی جاری تھی, لیکن ایران کے مسئلے میں سوویت یونین بھی امریکہ کے ساتھ پوری طرح سے تعاون کرتا تھا ایران کے خلاف, جیسا کہ عراق کی جو جنگ تھی اس میں یہ چیز کھل کے سامنے آئی. تو ایک دوسری حقیقت یہ تھی کہ امریکہ کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور اس کے سامنے ڈٹا جا سکتا ہے, اس کی سازشوں کو ناکام بنایا جا سکتا.
جی احمد عباس صاحب بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اس وقت ہندوستان سے بہت ہی سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب قمر آغا صاحب موجود ہیں, جن کی خصوصی نظر ہے امریکہ کے بالخصوص اقتصادی زوال کی طرف, جس طرف اس وقت امریکہ جا رہا ہے, اسی طرح سیاسی عنوان سے بھی. میں قمر آغا صاحب سے شروع کروں گا آج کے اس پروگرام کی باقاعدہ گفتگو, کہ کیا امریکہ زوال کے دہانے پر ہے یا زوال کا عمل شروع ہو چکا ہے؟ کیا کہیں گے قمر آغا صاحب؟ جی جی قمر آغا صاحب, میرا سوال اگر آپ تک پہنچ گیا تو میں جواب سننے کے لیے, ہمارے ناظرین سننے کے لیے
میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ڈکلائن جو تھا یا زوال جس کو آپ کہتے ہیں, یہ 2008 سے شروع ہوا جب امریکہ پہلے ریسیشن میں آ گیا. امریکہ اکنامی ریسیشن میں آئی تو پھر یورپ اس کا جو خاص الائٹ دوست کہہ لیجیے, جو پورا یورپین نیشن, وہ اس کی زد میں آ گئے ریسیشن کے اور گلوبل اکنامی ٹرمبل کرنے لگی, ہلنے لگی ایک دم سے. تب سے ان کا اکنامک زوال آیا, اس کی کئی وجہیں ہیں, وہ الگ الگ ہیں اس میں. پھر یہ فی الحال جو حالات ہیں وہ کافی بگڑ چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے جو الائز تھے, خاص طور سے مڈل ایسٹ میں دیکھا جائے, کیونکہ ہم لوگ وہ سب کافی کمزور ہو گئے ہیں, سب پبلک میں سپورٹ بیس نہیں ہے, بہت سی ریجیمز کولیپس ہو رہی ہیں, فیل ہو رہی ہیں, پورے دیکھا جائے تو مڈل ایسٹ کے اندر تو یہ حالات ہیں. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے تو ریسیشن تھا, پھر اس کے بعد اب حالات اور بگڑ گئے ہیں کیونکہ کووڈ جو ہے, یعنی کرونا نے اور اس کو بگاڑ دیا, اکنامی کو فردر کولیپس کر دی, کمزور کر دیا ہے, انمپلائمنٹ بہت بڑھ گیا ہے, مائگریشن ایک بہت بڑی پرابلم ان کے کھڑی ہو گئی ہے, اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ انمپلائمنٹ بے روزگاری بھی لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے ان کے امیر اور غریب کا جو فرق تھا وہ بہت بڑا ہو گیا. سپر رچ ہیں لوگ اور دوسری طرف غربت بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. پھر اس کے علاوہ ان کے ریس یعنی کالے گورے کا جو وہ ایک پرابلم ہے وہ بہت بڑا ہو گیا ہے, جس طریقے کے ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں, جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسزم وہاں پہ بڑھ رہی ہے. اس لیے کہ جب بھی اکنامک کرائسس آتی ہے تو ریسزم سب سے زیادہ وہاں پہ بڑھتی ہے. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے, ایک تو امریکن پاور از ڈکلائننگ, پھر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ان کی اکنامی کے اوپر ایک تو اثر پڑا ہے, سب سے بڑا یہ پڑا ہے کہ جو انٹرنل جی ڈی پی تھی, ملک کے اندر کی جی ڈی پی جو تھی, وہ بہت ہاؤس ہولڈ جی ڈی پی بہت ڈکلائن ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے پرچیزنگ پاور جو ہے وہاں لوگوں کی بہت کم ہو گئی ہے. اور جب وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہی ہیں کہ زیادہ سیلری دیتے تھے اور اس کے بعد یہ کہ لوگ اس سیلری کا استعمال کر سکیں, ادھار لے لے کے سامان خریدیں تاکہ پروڈکشن بڑھے, وہ چین ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ لوگ بھی یہ بھی ساتھ ساتھ کمزور ہو رہے ہیں, ان کے الائز بھی ویسٹرن یورپ میں کمزور ہو رہے ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ ان کے یہاں بھی یہ سبھی دیش جو ہیں ایک تو انرجی کے اوپر بہت زیادہ منحصر ہیں دوسرے ملکوں کے اوپر, انرجی سبھی یورپ میں تو خاص طور سے, اور جو امریکہ میں ہے بھی شیل آئل, اس کی قیمت بے انتہا زیادہ ہے. تو یہ ہے پھر اسی کے چلتے ہوئے کمپٹیشن یورپ اور امریکہ کے بیچ میں بھی بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے مارکیٹ کو لے کے. ہم نے دیکھا جس طریقے سے فرانس کے ساتھ ابھی ان کی جو سب میرین ڈیل تھی کینسل کر کے امریکہ نے کنٹریکٹ لے لیا, اسی طرح ان کا کمپٹیشن, ان لوگوں کا کمپٹیشن مڈل ایسٹ میں یا دوسری جگہوں پہ بھی ہوتا ہوا آ رہا ہے نظر آ رہا ہے. لیٹن امریکہ کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار وہاں پہ لیفٹ ونگ گورنمنٹ جو ہیں وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہیں, چاہتے ہیں ان کو. لیکن پھر ایک اور بھی بڑی بات تھی, چینی نے افغانستان اور عراق میں بڑی جنگ لڑی, 18 سال وہاں رہے عراق افغانستان میں, حکومتیں تو ضرور بدلتی ہیں, عراق میں صدام حسین کو ہٹانے میں کامیاب ہو گئے اور افغانستان میں بھی نیند, لیکن یہ کہ یہ ان کے جو مفادات کو وہ پورا نہیں کر پائے, پرو امریکن گورنمنٹ عراق میں نہیں بنا پائے, افغانستان میں انہیں نے گورنمنٹ بنائی ضرور بنی جو وہ پرو امریکن تھی, مگر وہ ڈلیور نہیں کر پائی, امریکن انٹرسٹ کو نہیں بڑھا پائی, ان کے امریکن مفاد کو آگے نہیں بڑھا پائی. انہیں نے دیکھا الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہ ایران سے بات کر رہی ہے, الیکٹڈ گورنمنٹ جو پرو امریکن گورنمنٹ جس کو یہ پیسہ دے رہے تھے وہ رشیا سے بھی ڈیل کر رہا ہے. یہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ تھے, نیشنل انٹرسٹ جو تھے وہ ان کے اسی پر تھے.
جناب قمر آغا صاحب آپ کا بہت شکریہ, پروگرام ہمارے تقریباً اختتام پہ پہنچ گیا ہے اور میں پروگرام کا اختتام اس جملے سے کروں گا کہ کہتے ہیں جو تجزیہ نگار ہیں کہ 18ویں صدی برطانوی سامراج کے خاتمے کی صدی تھی, 19ویں صدی سوویت یونین کے اقتدار یا تسلط کے خاتمے کی صدی تھی, اور اب اس پہ اتفاق ہے کہ 20ویں صدی اور اگر اس کو ایک آگے لے کے جائیں 21ویں تک تو یہ امریکی اقتدار تسلط کے خاتمے کی صدی ہے. اسی کے ساتھ ہی چونکہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا, ہم اگلے ہفتے کو نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے, اس وقت تک ہمیں اجازت دیں. خدا حافظ و ناصر.
ابھی آپ سامعین پروگرام منظر و پس منظر سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین اب پیش خدمت ہے پہلے پروگرام بزم دوستاں, جس کے بعد آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے, اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. تو سامعین لیجیے اس مرحلے میں پہلے سماعت فرمائیے آپ کے خطوط سے مزین پروگرام بزم دوستاں, اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامعین آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے.
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا اور آرزو ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اور یہ بات سب پر واضح اور روشن ہے کہ زندگی کے ایام بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور جب وقت گزر جاتا ہے اور اس کے بعد انسان اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لانے کا پروگرام بنائے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی کے لمحات کو اور ان کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھیں اور اس کی قدر کریں، کیونکہ ہر لمحہ جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہا ہے، اور جتنا جتنا دن اور گھنٹے اور ساعتیں گزر رہی ہیں یقینی طور پر ہمارے وہ دن جو ہماری زندگی میں تھے وہ کم ہو رہے ہیں۔ لہذا انسان کو اپنی زندگی کے اندر ترقی و پیش رفت، تبدیلیاں، اسی طریقے سے اخلاق میں نکھار، اور دوستوں اور ساتھیوں اور رشتہ داروں، محلے والوں اور ملنے والوں کے ساتھ اپنے اخلاق کو بلند سے بلند تر کرنا چاہیے، قدورتوں کو دور کرنا چاہیے، محبتوں کو عام کرنا چاہیے۔ پیغام بھی ہمارا یہی ہے، اور بزم دوستاں جو کہ سامعین کی اپنی بزم ہے، محبت کی بزم ہے، پیار کی بزم ہے، اس میں بھی ہمارا پیغام یہی ہوتا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں کے اندر ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ بہرحال کرونا کے ایام میں ہم مسلسل اپنے سامعین کی توجہ اس موذی مرض کی طرف دلاتے رہے ہیں اور ابھی بھی دلا رہے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ کچھ ملکوں کے اندر اس کا زور جو ہے وہ کچھ ٹوٹ گیا ہے، لیکن دوبارہ یہ باتیں اب سننے میں آ رہی ہیں کہ جیسے جیسے سردی کے ایام نزدیک آ رہے ہیں ویسے ویسے اس کی دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی لہر بہت سے ملکوں میں اپنے اپنے تناسب کے اعتبار سے جو ہے وہ منظر عام پر آتی جا رہی ہے۔ بہرحال ابھی تک اس موذی مرض سے ہمارا پیچھا نہیں چھوٹا ہے، اور اس مرض سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر سے کام لیں، ہاتھوں کو مستقل طور پر دھوئیں، بھیڑ سے دور رہیں، اور کوشش کریں کہ ڈاکٹروں کے طبی مشورے پر عمل کریں۔ انشاءاللہ کہ ہماری یہ گفتگو آپ کے دلوں میں اتری ہوگی اور آپ نے اس پر یقینی طور پر جو ہے وہ عمل کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ بہت شکریہ، بہت نوازش تمام دوستوں کا کہ ابتدائی پروگرام میں ہم سامعین کے ساتھ مختصر سی گفتگو کرتے ہیں۔ جی
بہت شکریہ حسین تقوی، اب پروگرام میں سامعین کے خطوط شامل کرتے ہیں۔ یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر ٹنڈو جام سے محمد مقتدہ صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، بھائی مظفر خاص خلی نے ریڈیو تہران سے متعارف کروایا ہے، کافی دنوں سے ریڈیو تہران کی نشریات سن رہا ہوں، ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے سارے پروگرام مجھے بہت پسند ہیں، لیکن میری زیادہ تر توجہ تمام ریڈیو سننے والوں کی طرح خبروں اور حالات حاضرہ کے پروگرامز پر ہوتی ہیں، کیونکہ ریڈیو تہران سے ہمیں مشرق وسطی کے حالات سے مکمل آگاہی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ عالمی خبریں بھی ریڈیو تہران سے سننے کو ملتی ہیں۔ آج کل کا اہم موضوع افغانستان ہے، جہاں پر حالات تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، جبکہ حالیہ چند ہفتوں میں اس ملک کے صوبوں قندوز اور قندار میں ہونے والے بم دھماکوں نے دل ہلا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ صرف مسلمان ملکوں سے ہی خون خرابے کی خبریں موصول ہوتی ہیں، دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو ہی نشانہ بنا رکھا ہے، اور جو دہشت گرد گروہ ہیں انہیں بھی امریکہ نے ہی بنایا ہے، جیسے داعش تکفیری گروہ۔ آخر میں ریڈیو سننے والے تمام دوستوں کو میرا سلام۔
جی جناب محمد مقتدہ صاحب، ٹنڈو جام سندھ پاکستان سے یہ محبت نامہ آپ نے ہمارے لیے ارسال کیا، ہم یہاں پر بھائی مظفر خاص خلی صاحب کے بھی مشکور و ممنون ہیں کہ جو ریڈیو تہران کو متعارف کروانے میں مشغول ہیں۔ بہرحال پچھلے دنوں ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اور اس کا انہوں نے ذکر اپنے گزشتہ خط میں کیا تھا، اور ہم سب نے ان کے لیے یقینی طور پر دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور ان کے بیٹے کے خط بھی ہمیں موصول ہوتے ہیں امیر خاص خیلی کے۔ بہرحال ہم تمام اپنے ٹنڈو جام کے دوستوں سے اور لسنرز سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں بھی ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ جناب محمد مقتدیٰ صاحب نے اپنے اس خط کے اندر جو ہے وہ لکھا کہ خبریں اور تبصرے اور سیاسی پروگرام ریڈیو کے جو ہیں ان کو بہت پسند ہیں، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ویسے ریڈیو سے جو لوگوں کا زیادہ تر لگاؤ ہے وہ خبروں، تبصروں اور سیاسی پروگراموں پر ہوتا ہے، جبکہ دیگر پروگرام بھی سامعین جو ہے وہ شوق سے سنتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ویسے زیادہ تر لوگوں کا رجحان ریڈیو سننے کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ اس پر گانے سن لیے جائیں، پہلے یہی ہوتا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ ریڈیو اطلاعات و معلومات کی فراہمی کا ایک بہت اہم ذریعہ بن گیا، جبکہ پہلے بھی خبریں نشر کی جاتی رہی ہیں۔ علاقائی حالات پر ریڈیو تہران اپنی گہری نظر رکھتا ہے اور ہماری خبریں، تبصرے اور اسی طریقے سے بہت سے سماجی اور سیاسی پروگرام بھی علاقائی حالات کے حوالے سے ترتیب دیے جاتے ہیں۔ اور آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ افغانستان کا موضوع ان دنوں جو ہے وہ اہم موضوع ہے، اور افغانستان میں جو ہے بہت تیزی سے حالات جو ہے وہ تبدیل ہوئے، اور افغانستان کے اندر جو ہے وہ طالبان گروہ نے حکومت بنانے کا اعلان کیا اور حکومت بھی بنائی انہوں نے۔ بہرحال حالات جو ہیں وہ افغانستان کے بھی کنٹرول میں نہیں آئے ہیں، اور گزشتہ دنوں جو قندوز اور قندھار میں خود کش دھماکے ہوئے، اس میں سینکڑوں نمازی جو ہے وہ شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا، اور جیسا کہ آپ نے لکھا کہ مسلمان ملکوں سے ہی صرف خون خرابے کی خبریں آتی ہیں، بہرحال یہ دشمن کا ایک ایجنڈا ہے جو وہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے جو ہے بناتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اور داعش گروہ بھی جیسا کہ آپ نے کہا یہ دشمنوں کا بنایا ہوا ہے، اور امریکہ کی سرپرستی میں اسے ترتیب دیا گیا، اور آج یہی گروہ جو ہے وہ مسلمان ملکوں میں جو ہے وہ وبال جاں بنا ہوا ہے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دشمنان اسلام کے شر سے محفوظ رکھے۔ پروگراموں کو سننے، پسند کرنے اور ایک اچھی تحریر ہمارے لیے روانہ کرنے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ ریڈیو آپ شوق سے سنتے ہیں، اور یقینی طور پر جو ہے یہ ریڈیو تہران سے ملنے والی اطلاعات و معلومات اور علمی پروگرام بھی آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ایک مثبت تبدیلی لانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کا جناب محمد مقتدیٰ صاحب کہ آپ نے یہ خوبصورت خط ہمارے لیے روانہ کیا، ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا۔
حسین تقوی یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے عبدالعزیز قریشی صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتا ہوں، کیونکہ ریڈیو کی نشریات ہمارے علاقے میں صاف سنائی دیتی ہے۔ ویسے صبح کی نشریات نہایت روح افروز ہے، سن کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ میں ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں اور عرصہ دراز سے ریڈیو تہران میرا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن ہے، اور ریڈیو تہران کی خبریں، تبصرے اور مختلف موضوعات پر پیش کیے جانے والے پروگرام نہایت ہی اچھے ہوتے ہیں۔ ویسے پروگرام صبح امید مجھے بے حد پسند ہے۔ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو میرا سلام۔
جی جناب محمد عزیز قریشی صاحب، لکھنؤ ہندوستان سے آپ نے یہ مختصر اور جامع خط ہمارے لیے روانہ کیا، اور جان کر خوشی ہوئی کہ آواز کی کیفیت جو ہے وہ آپ کے علاقے میں کچھ بہتر ہے، اور ریڈیو سے نشر ہونے والے پروگرام سے آپ بھرپور طریقے سے استفادہ کر رہے ہیں۔ خبریں، تبصرے اور دیگر موضوعات پر پیش کیے جانے والے پروگرام جو ہیں وہ آپ کی توجہ کا باعث ہیں، اور پروگرام صبح امید کے حوالے سے بھی آپ نے تعریفی کلمات تحریر کیے ہیں، اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے عزیز بھائی حسین اختر صاحب جو ہے وہ اس پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں، لکھتے ہیں اور سامعین کے لیے پیش کرتے ہیں، بہت زحمت کرتے ہیں اور نہایت ہی بہترین انداز سے وہ پروگرام پیش بھی کرتے ہیں، اور یہ پروگرام جو ہے ریڈیو تہران کے مقبول ترین پروگراموں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ بہت شکریہ آپ کا کہ وقتاً فوقتاً ریڈیو تہران کو آپ یاد کرتے ہیں اور ہمارے لیے خط روانہ کرتے ہیں، اور ایک سینئر سامع ہونے کا حق بھی آپ ادا کرتے ہیں۔ تمام لکھنؤ کے دوستوں کو ہمارا بہت بہت سلام۔ امید کرتے ہیں کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ خط لکھنے کا شکریہ۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ایاز مسعود صاحب نے حیدرآباد سندھ پاکستان سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں، اور جب بھی وقت ملتا ہے آرکائیو سے بھرپور استفادہ کر رہا ہوں۔ خبریں، تبصرے اور اپنے دیگر پسندیدہ پروگرام بھی میں بھرپور طریقے سے سنتا ہوں۔ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ کو بھی پابندی کے ساتھ چیک کرتا ہوں اور عالمی اور علاقائی خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ بزم دوستہ پروگرام میرا پسندیدہ پروگرام ہے۔
جی جناب ایاز مسعود صاحب، حیدرآباد سندھ پاکستان سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے روانہ کیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ ہماری نشریات سنتے ہیں، اور یہ بھی جان کر خوشی ہوئی کہ آرکائیو سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ خبریں، تبصرے اور دیگر پروگرام آپ کی توجہ کا جو ہے وہ مرکز رہے ہیں، اور آپ ہی نہیں بلکہ ہمارے بہت سے ایسے سامع ہیں کہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے ریڈیو تہران کی نشریات سنتے ہیں۔ جبکہ ہمارے ایک کراچی کے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی مجھے فرصت ملتی ہے میں ریڈیو تہران جو ہے وہ موبائل ایپ کے ذریعے سے سنتا ہوں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ سہولت ہم نے سامعین کے لیے ہی مہیا کی ہے، اور ویب سائٹ کے اندر پابندی کے ساتھ پروگرام جو ہے وہ اپلوڈ بھی کر دیے جاتے ہیں اور سامعین اس سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد و ہدف یہ ہے کہ سامعین تک ایک سالم، صحیح اور ایک اچھے معلومات کے ذریعے کے عنوان سے ریڈیو تہران پہچانا جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ریڈیو تہران اپنے اس حق کو ادا کر رہا ہے۔ مختلف مناسبتوں پر جو ہم پروگرام پیش کرتے ہیں اس کو بھی سامعین پسند کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ پروگراموں کو جامع، مضبوط اور بہترین انداز سے پیش کیا جائے، اور ریڈیو تہران کی پوری ٹیم جو ہے اس حوالے سے کوشش کرتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا۔
حسین تقوی، آخر میں ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے سہیل شہاب صاحب کا یہ خط پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم ریڈیو تہران کے پرانے سامع ہیں، کچھ دنوں پہلے پروگرام بزم دوستہ میں اپنے علاقے کے بہت سے باشندوں کے خطوط کو سنا، اچھا لگا، اس لیے ریڈیو تہران کے پروگرام بزم دوستہ کے لیے یہ چند سطر تحریر کر رہا ہوں۔ اردو لکھنا میرے لیے مشکل کام ہے لیکن لکھ رہا ہوں، کوئی غلطی وغیرہ ہو تو آپ خود درست کر لیجئے گا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں ریڈیو تہران کا بہت ہی پرانا سامع ہوں، لیکن خط وغیرہ کبھی نہیں لکھا۔ میرے اس خط کو بزم دوستہ میں شامل ضرور کیجئے گا۔ ہمارے علاقے میں ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کی نشریات کافی سارے لوگ سنتے اور دیکھتے ہیں۔ ہمیں ایران سے بہت محبت ہے۔ ایران کے دشمن ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ ایران کے لیے دنیا بھر کے مسلمان دعا کرتے ہیں۔ ہماری دعائیں ایران کے ساتھ ہیں۔
جی جناب سہیل شہاب صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا، پرانے سامے ہیں، اور پہلا خط آپ نے روانہ کیا ہے۔ بہرحال کرگل لداخ سے ہمیں مسلسل پابندی کے ساتھ خط ملتے ہیں، اور ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کی نشریات وہاں پر پابندی کے ساتھ سنی اور دیکھی جاتی ہے، اور ریڈیو تہران سے جو اس علاقے کے عوام کی خاص محبت ہے اس پر ہم پورے علاقے کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، نہایت محبت سے خط لکھتے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارا فرض ہے کہ سامعین کے خطوط میں اگر کوئی کمی کسری رہ جائے تو ہم اسے پورا کر دیتے ہیں، اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اگر خالی خط بھی ہمیں روانہ کر دیں تو یہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ بڑی افتخار کی بات ہے، کیونکہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ کسی چیز کا آنا وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ریڈیو تہران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ جیسے سینکڑوں سامعین ہیں دنیا بھر میں جو ریڈیو تہران پابندی کے ساتھ سنتے ہیں اور ہمیں خط بھی تحریر کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو خط تحریر نہیں کر پاتے۔ بہرحال ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایران سے آپ کو محبت و پیار، یقینی طور پر جو ہے دشمن کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ضرب ہے، بہت بڑا ایک صدمہ ہے، کیونکہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ایران کو دنیا سے کاٹ دے، لیکن دشمن جتنا بھی کوشش کر لے ایران کا جو دنیا کے عوام کے ساتھ ایک رابطہ ہے اس کو کوئی ایران سے نہیں چھین سکتا۔ آپ سب جو ہے وہ اسلام کی قوت ہیں، اسلام کی طاقت ہیں، جہاں جہاں اسلام کی طاقت و قوت موجود ہے ایران کا دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا۔ بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھڑوں کے لے کر حاضر خدمت ہے۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 16 آبان، 1 ربیع الثانی اور 7 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ یکم ربیع الثانی سن 875 ہجری قمری میں ایرانی شاعر شمس الدین محمد بن حسام المعروف ابن حسام قوہستانی نے وفات پائی۔ وہ خراسان کے رہنے والے تھے۔ انہیں جوانی سے ہی ذاتی صلاحیت کی بنا پر ادب، خصوصاً شاعری سے بہت لگاؤ تھا۔ ان کے مجموعہ کلام میں دیوان قصائد کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے، جو اہل بیت رسول علیہ السلام کی مدح میں ہے۔ خاور میانہ ان کی دیگر مشہور کتابوں میں شامل ہے۔ مذکورہ مجموعہ کلام کو، جو شاہنامہ فردوسی کی طرز پر لکھا گیا ہے، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی غزوات کے بارے میں ہے۔ سات نومبر 1823 عیسوی کو امریکہ کے 5ویں صدر جیمز مونروے کے ذریعے اس ملک کی ڈاکٹرائن کا اعلان کیا گیا۔ اس ڈاکٹرائن میں کہا گیا تھا کہ بر اعظم امریکہ تمام امریکی ملکوں کا ہے، اور بر اعظم امریکہ سے باہر کی کوئی بھی حکومت اس بر اعظم میں مداخلت کا حق نہیں رکھتی۔ مونروے منشور کے مطابق امریکہ نے عہد کیا تھا کہ وہ بھی یورپ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اس کے بعد سے اس شق پر امریکہ کی طرف سے سختی کے ساتھ عمل درآمد کیا گیا، اور جواب میں تمام یورپی حکومتیں بھی اس شق کو ماننے پر مجبور تھیں۔ دراصل امریکہ نے اس قانون کے تحت امریکہ کے لیے نئی نوآبادیات کی تشکیل پر بہت زیادہ تاکید کی تھی، اور اس طرح جنوبی اور وسطی امریکہ کے ملکوں میں امریکہ کو اپنا سامراجی دائرہ بڑھانے کا موقع مل گیا تھا، اور اس پورے علاقے پر صرف امریکہ ہی اپنا نوآبادیاتی نظام مسلط کر سکتا تھا۔ سات نومبر سن 1862 عیسوی کو آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کا انتقال ہوا۔ ان کا پورا نام ابو المظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ غازی تھا۔ وہ مغل بادشاہ اکبر شاہ ثانی کے صاحبزادے تھے، اور 29 ستمبر 1837 عیسوی کو اپنے والد کی وفات کے بعد تخت نشین ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انگریز ہندوستان میں اپنے قدم مضبوطی سے جما رہے تھے۔ ان کی قوت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود مغل بادشاہ بھی انگریزوں سے پینشن لیتا تھا، اور اسے اپنا ولی عہد نامزد کرنے کا اختیار تک نہیں تھا۔ 1857 عیسوی میں جب ہندوستان میں جنگ آزادی کا آغاز ہوا، تو بہادر شاہ ظفر ہندوستان بھر کی حریت پسند تحریکوں کا مرکز نگاہ بن گئے، اور انقلابیوں نے انہیں ہندوستان کا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ لیکن جنگ آزادی میں حریت پسندوں کی شکست کے بعد 21 ستمبر 1857 عیسوی کو انہیں گرفتار کر کے 7 اکتوبر 1858 عیسوی کو رنگون جلا وطن کر دیا گیا، جہاں انہوں نے جلا وطنی کی حالت میں ہی 7 نومبر 1862 عیسوی کو وفات پائی۔ بہادر شاہ ظفر ایک اچھے شاعر بھی تھے۔ انہوں نے شاعری کے 4 دیوان یادگار چھوڑے ہیں۔ ان کا کلام بڑا پرسوز ہے اور ان کی وہ غزلیں جو جلا وطنی اور قید کے زمانے میں کہی گئی ہیں بہت زیادہ پردرد ہیں۔ ان کا یہ شعر بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ سات نومبر 1913 عیسوی کو فرانس کے مشہور اہل قلم البر کامو پیدا ہوئے۔ البر کامو کا گھرانہ اگرچہ مالی اعتبار سے غریب تھا، لیکن انہوں نے اپنے مضبوط عزم و ارادے کی بدولت اور اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے اپنے فن میں بے پناہ شہرت حاصل کی۔ اس معروف فرانسیسی اہل قلم کی شاہکار تصانیف میں بیگانہ، افسانہ سیزف اور تعاون کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ البر کامو نے 1957 عیسوی میں ادب کا نوبل انعام حاصل کیا اور اس کے 3 سال بعد 1960 عیسوی میں وہ ایک سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ سات نومبر 1956 عیسوی کو اقوام متحدہ کی ثالثی سے جنگ نہر سوئز ختم ہوئی۔ یہ جنگ جزیرہ نما سینا پر صہیونی حکومت کی افواج کی جارحیت اور نہر سوئز کے علاقے پر فرانس اور برطانیہ کی چھاتہ بردار افواج کے حملے سے شروع ہوئی تھی۔ مصر کے اس وقت کے صدر جمال عبد الناصر کے ذریعے نہر سوئز کو قومی آئے جانے کے اعلان کو مذکورہ تینوں حکومتوں نے حملے کا بہانہ بنایا تھا۔ سولہ آبان 1357 ہجری شمسی کو ایران میں جنرل اظہاری کی فوجی حکومت کے قیام کے خلاف وسیع مظاہرے ہوئے اور ان مظاہروں کے دوران ایران کے مسلمان اور مجاہد عوام نے واضح اعلان کیا کہ امریکہ اور شاہی حکومت کے مہروں کی تبدیلی سے اسلامی انقلاب کی کامیابی کو نہیں روکا جا سکتا ہے۔ آج ہی کے دن بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دن پہلے ہونے والے طلبہ کے قتل عام کے سلسلے میں ایرانی عوام کے لیے ایک پیغام ارسال کیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ آپ بہادروں نے ثابت کر دیا ہے کہ ٹینک، بھاری مشین گنیں آپ کے سامنے ہیچ ہیں اور آپ کے پختہ عزائم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدلہ ولا اعتمد الا قولا ولا امسك الا بحبله بك استجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامت و دوامها و اعوذ بك یا رب من همزات الشیاطی اللهم انی ابرأ الیک فی یومی هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.